منگل 1 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ قومی اسمبلی نے پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم کے طور پر شاہد خاقان عباسی کو منتخب کیا۔ قانونی ماہر کے نزدیک انہیں عبوری یا نگراں وزیر اعظم کہنا غلط ہے۔
جیسے کوئی نارمل منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے یہ ویسے ہی سمجھے جائیں گے، یہاں پر کوئی بھی کانسیپٹ کیئر ٹیکر کا نہیں ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے 221 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی سے ان کے حریف امیدوار نوید قمر نے 47، تحریک انصاف کے امیدوار شیخ رشید نے 33، جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ طارق اللہ نے 4 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان کے 9 منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایوان سے پہلا خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کارنامے گنوائے۔
میں مانتا ہوں کہ نواز شریف بڑا قصوروار آدمی ہے۔ نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، نواز شریف نے اکانومی کو مضبوط کیا۔ نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ 10,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی، اور انشاءاللہ نومبر کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ LNG لا کر ملک کی تمام انڈسٹری کو چلایا، پاور پلانٹ کو چلایا، فرٹیلائزر پلانٹ جو بند پڑے ان کو چلایا۔ LNG پہ بات کرنی ہے، میں حاضر ہوں، 24 گھنٹے حاضر ہوں بیٹا۔
پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عائشہ گلالئی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ مقامی میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف میں خواتین ورکرز کی کوئی عزت نہیں، اس لیے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تاہم وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفی نہیں دیں گی۔ پی ٹی آئی کی رہنما شیری مزاری نے پارٹی کے خواتین ارکان کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے عائشہ گلالئی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ گلالئی نے عمران خان کی جانب سے حلقہ NA1 کی نشست نہ دینے پر یہ الزامات لگائے ہیں۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے افسر رابطہ اینتھنی سکاراموچی کو اپنے عہدے پر تعینات ہونے کے صرف 10 دن کے اندر اندر برطرف کر دیا گیا ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ ہکبی سینڈرز نے کہا کہ صدر ٹرمپ سکاراموچی کے اس بیان سے ناراض تھے جس میں انہوں نے اس وقت کے وائٹ ہاؤس چیف آف سٹاف رائنس پریوس کے خلاف نازیبہ کلمات کہے تھے۔ سکاراموچی نے ایک امریکی رپورٹر سے انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ پریوس کو جنونی اور شیزوفرینیا کا مریض قرار دیں اور وائٹ ہاؤس کی معلومات لیک کرنے کا الزام بھی لگائیں۔ اس کے علاوہ سکاراموچی نے صدر ٹرمپ کے اعلی مشیر اور وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن کے خلاف بھی غلیظ زبان استعمال کی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نئے چیف آف سٹاف جان کیلی کو اپنے حساب سے وائٹ ہاؤس کے سٹاف تعینات کرنے کی آزادی دینے کے مقصد سے سکاراموچی کو ہٹایا گیا ہے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا ایک 17 سالہ نوجوان افغانستان میں ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ کسی کشمیری عسکریت پسند کے افغانستان میں امریکی فورسز کے خلاف سرگرم ہونے کا یہ انکشاف ایسے وقت میں ہوا ہے جب وادی میں بھی القاعدہ کی ذیلی تنظیم کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
کمسن عبداللہ اومیس گزشتہ ہفتے افغانستان کے ننگرہار صوبے میں امریکی فوجیوں کی طرف سے ہوئے ڈرون حملے میں مارا گیا۔ القاعدہ کی ایک ویب سائٹ کے مطابق عبداللہ اومیس الکشمیری افغانستان میں مزاحمت کاروں کے ہمراہ ننگرہار میں موجود تھے جب ان کے ٹھکانے پر حملہ ہوا۔ 17 سالہ عبداللہ اومیس کے والد اعجاز اہنگر سری نگر کے نواقدل علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان کی ماں رقیہ بڑگام کے رہنے والے دیرینا عسکریت پسند عبدالغنی ڈار عرف عبداللہ غزالی کی بیٹی ہیں۔ عبداللہ غزالی کے مطابق 17 سالہ عبداللہ کا مادر پدر خاندان جہادی سرگرمیوں کے ساتھ ملوث رہا ہے اور وہ اس خاندان میں تیسری نسل کے عسکریت پسند تھے۔ ان کے والد اپنی 2 بیویوں اور باقی 5 بچوں سمیت فی الوقت افغانستان میں سرگرم ہیں۔
ترکی میں گزشتہ برس حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں آج کم از کم 500 افراد عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں۔ دارالحکومت انقرہ میں نامہ نگاروں کے مطابق بغاوت کی منصوبہ بندی کا سامنا کرنے والے جب 40 رہنما عدالت پہنچے تو حکومت کے حمایتیوں کی طرف سے کئی ڈرامائی مناظر دیکھنے کو ملے۔ اس مقدمے میں انقرہ میں ایک ہوائی اڈے پر ہونے والے واقعات پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ واضح رہے کہ امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گولن پر اس بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ ترکی میں ان کی غیر موجودگی میں ہی ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کی علاقائی عدالت میں فائرنگ سے کم از کم 3 مشتبہ گینگ کے افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روسی پولیس کا کہنا ہے کہ پانچ مجرمان کے ایک گروپ نے سیکیورٹی گارڈ سے اس وقت ہتھیاروں کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جب وہ لفٹ کی نگرانی کے کام میں مصروف تھے. ان پانچ میں سے تین نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس دوران فائرنگ سے ہلاک ہوئے جبکہ دو زخمی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں سیاسی جماعتیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ بظاہر جو قیادت تو خود پارٹی میں نظر آتی ہے وہی ہے قیادت, یا خود پارٹی میں ہی کوئی اور اس قیادت کو رواں رکھتا ہے, یا اگر پارٹی میں نہیں ہے قیادت تو باہر سے کوئی اس پارٹی کی قیادت کرتا ہے چلاتا ہے؟ ہم نے اس پر سر حاصل بحث کی ہے, تجزیہ کیا ہے, یہ آنے کو ہے. لیکن آئیے پروگرام کا آغاز اسی خبر سے کریں کہ جو شمائلہ خان کے نیوز بلٹن میں بھی سب سے پہلے تھی. پاکستان میں مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی 221 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے امیدوار سید نوید قمر نے 47 ووٹ حاصل کیے, تاہم حزب مخالف کی جماعتیں شاہد خاقان کے تئیں تحفظات بھی رکھتی ہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی.
آج شاہد خاقان عباسی اپنے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا عہدہ سنبھالنے پارلیمان پہنچے, لیکن اس عہدے پر شاید وہ چند ہی ہفتے فائز رہ سکیں. وزیراعظم بننے کے لیے انہیں متحدہ قومی موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام فے سمیت کئی آزاد امیدواروں کی حمایت بھی حاصل رہی. منتخب ہونے سے قبل انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ نواز شریف کے اعلانات اور پالیسی پر عمل درآمد ہوتا رہے گا.
پچھلے 8-9 سال میں محمد نواز صاحب نے جو اعلانات کیے تھے ان کو پورا کیا جائے گا.
مسلم لیگ نون کے اصل وزیر اعظم تو شہباز شریف ہی ہیں, لیکن پینما پیپرز کے کیس میں سپریم کورٹ کے حکم کے بعد انہیں بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ نو منتخب وزیر اعظم پر بھی بدعنوانی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اسی بنا پر ان کی مخالف پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ وزیر اعظم بھی زیادہ دیر برسر اقتدار نہیں رہ پائیں گے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بولے,
شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس ہے, وہ ہدائبہ پیپر مل کے اندر اس کا نام آیا ہوا ہے, ڈائریکٹر جو کہ ہدائبہ پیپر مل جو منی لانڈرنگ کے لیے ایک پوری ان کی ایک کمپنی تھی جس کے ذریعے کرتے تھے, تو اس کا تو ڈائریکٹ نام ہے. اور جدھر تک یہ شاہد خاقان عباسی ہے, اس کے اوپر نیب کے اندر کیس ہے, $2 ارب کی ایل این جی کا کانٹریکٹ کا گھپلا, تو یہ تو دونوں پھنس جائیں گے.
ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاہد خاقان اگلے انتخابات تک وزیر اعظم رہیں اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہیں, لیکن حکمران جماعت اپنے موقف پر قائم ہے. خواجہ سعد رفیق.
شاہد خاقان صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ یہ عبوری وزیر اعظم کے طور پہ انشاءاللہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے, یہی فیصلہ.
اور پھر بعد میں شہباز شریف صاحب,
بعد میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو ہے ارادہ وہ موجود ہے پارٹی کا, تو کنٹینیو ان کے کرنے کے حوالے سے فی الحال کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے.
شاہد خاقان عباسی کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اب اگلا مرحلہ کابینہ کی تشکیل ہے, جس کے لیے مشاورت کل ہوگی. اس کے بعد توقع ہے کہ امور مملکت انہی پالیسیوں کی بنیاد پر چلائے جائیں گے جن کا اعلان نواز شریف نااہل ہونے سے قبل کر گئے تھے. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان کے نئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی آئینی اعتبار سے کن اختیارات کے مالک ہیں اور ان کے ساتھ عبوری کا لفظ کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے یہ سوال سندھ ہائی کورٹ کے سابق جسٹس وجیہ الدین صدیقی سے کیا اور نئے وزیر اعظم کے اختیارات جاننے چاہے کہ کیا ان کے اختیارات وہی ہوں گے کہ جس طرح کسی بھی منتخب وزیر اعظم کے ہوتے ہیں.
جی بالکل, جیسے کوئی نارمل منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے یہ ویسے ہی سمجھے جائیں گے, اور یہاں پر کوئی بھی کانسیپٹ کیئر ٹیکر کا نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ شہباز شریف صاحب جب الیکٹ ہو کر کے آئے تو تو یہ استعفیٰ پیش کر دیں اور پھر شہباز شریف صاحب کا انتخاب اسی انداز سے پارلیمان دوبارہ کر لیں.
ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ زحمت اس لیے دی کہ میڈیا میں بعض حضرات اور بعض مبینہ تجزیہ کار یا صحافی لوگ یہ عبوری دور کے لیے وزیر اعظم کیوں کہا جا رہا ہے, نہ یہ دور عبوری ہے نہ ہی وہ خود عبوری وزیر اعظم ہے, ایسا اپنا خود کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. اگر اگلا اڑ جائے کہ جی میں تو نہیں کرتا ریزائن, میں تو نہیں ہٹ رہا, تو آپ کیا ہٹا لیں گے؟
بالکل وہ کر سکتے ہیں. پھر اس شکل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا پڑے گا.
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وزیر اعظم آئینی طور پر تو منتخب وزیر اعظم عملاً کسی کے اشاروں پر کام کرے گا وہ؟
نہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا, یہ کہوں گا کہ عملاً کسی کنوینئنس کی بنیاد کے اوپر کام کر رہے ہیں.
یہاں ایک تکنیکی سے سوال ہے, میری مدد کریں سر. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ, جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, اور فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ, اس کے علاوہ بھی ٹرکل ڈاؤن کوئی ایک لوگوں کے پاس نیوکلیئر کوڈ ہوتا ہے. پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں ان کا جو کوڈ ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے. سوال میرا یہ ہے, اس نئی وزیر اعظم کے پاس نیوکلیئر کوڈ ہوگا یا جو مقتدر حضرات ہیں وہ ان کو نیوکلیئر کوڈ دینا پسند کریں گے؟
میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن میری نگاہ سے ایک مرتبہ کچھ اس طرح کی خبر گزری تھی کہ جب بینظیر بھٹو یا بینظیر زرداری, جو بھی آپ ان کو کہیں, جب وہ پرائم منسٹر پہلی دفعہ بنی تو ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہماری ایک سیکیورٹی رسک قرار دیا, اور وہ جو ہماری نیوکلیئر انسٹالیشنز تھیں وہ جہاں وہاں وہ جا بھی نہیں سکیں. غالباً وہ اگلی ٹرم میں شاید گئیں, لیکن جو ابتدائی ٹرم تھی ان کی 1988 سے 90 تک, اس میں غالباً ان کو اس کا حل نہیں سمجھا گیا.
یہ تھے سندھ ہائی کورٹ کے سابق جسٹس مسٹر وجیہ الدین صدیقی. آئیے اب ایک ایک کر کے مختلف سیاسی جماعتوں کا بھی جائزہ لیں. پاکستان کی پیپلز پارٹی پر کیا گزری ہے, اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں بذات خود کوئی حقیقی اور پائیدار و منظم قیادت فراہم کرنے میں بظاہر کیوں ناکام نظر آتی ہیں؟ یہ سوال میں نے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر توصیف احمد سے کیا.
دیکھیے, پیپلز پارٹی کا مسئلہ دوسرا ہے. یہ جو پیپلز پارٹی ہے, اگر ہم ان اسے 1988 سے ڈسکس کرنا شروع کریں تو بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب اسلم بیگ سے ایک مفاہمت کے نتیجے میں اقتدار میں آئی تھی پیپلز پارٹی, مگر اس کے بعد وہ مفاہمت چلی نہیں. تو پیپلز پارٹی کو کوئی اور نہیں چلاتا, خود پہلے بینظیر چلاتی تھی, اب زرداری صاحب چلاتے, مگر وہ مختلف پریشر گروپ کا شکار رہی. امریکہ کی پالیسی کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا, فوج سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی, مگر چونکہ وہ عوامی قوت رہی تو کبھی بھی فوج ان سے خوش نہیں ہوئی. کچھ عرصے بعد فوج نے ان کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ جب بھی اقتدار میں آتی ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پڑوسی ممالک سے تعلقات قائم کریں, آزاد خارجہ پالیسی لے کے آئیں, داخلہ پالیسی کے بارے میں بھی آزاد رویہ اختیار کریں, تو ان کا تضاد بن جاتا ہے فوج سے. تو یہ براہ راست فوج کو کنٹرول نہیں ہوتی کسی اس سے, مگر کہیں کہیں یہ فوج کی ڈکٹیشن لیتی ہے, الٹیمیٹ پھر فوج جو ہے ان کو ہٹانے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں 20ویں وزیر اعظم ہمارے برطرف ہوئے ہیں جس میں یہ پیپلز پارٹی شامل ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاپولر قوت ہونے کی وجہ سے اس کا تضاد بنتا ہے. اور باقی ایک اور معاملہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ شفافیت کا ہے, تو وہ اس کی اپنی پالیسی ہے جو شفافیت پر یقین نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے ان کے اپنے مسائل.
اچھا, تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں پروفیسر صاحب کہ کیا پاکستان کی آپ جو بھی کہیں دوسری یا تیسری بڑی جماعت کی قیادت ایک کٹ پتلی ہے؟
نہیں, میں اسے کٹ پتلی نہیں کہوں گا, بلکہ وہ پریشر سے متاثر ہوتی ہے, کبھی انٹرنیشنل پریشر, کبھی پاکستانی فوج کا پریشر, और जब वो आजाद होती है तो फिर उसके तजादात क्रिएट हो जाते जिसके नतीजे में उसे इख्तदार छोड़ना पड़ा।
अच्छा, तो ऐसे में ये सियासी जमातें या इनकी मरकजी क्यादत किस तरह पाकिस्तान की सियासत में कोई आजाद या खुद मुख्तार रहनुमा का किरदार अदा कर सकते हैं?
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, जो जमहूरी हुकूमत थी, उसके लिए बहुत स्पेस थी, मगर 88 के बाद स्पेस महदूद होती जा रही है। बेनजीर भुट्टो दो दफा इख्तदार में आई, मगर दिफा और खारजा के बारे में उसे फैसले करने का इख्तियार नहीं था। तो यही सूरत हाल जरदारी साहब की थी। उन्होंने कोशिश की शुरू में ISI को वजारत दाखिला की तहवील में लेने की, बम्बई के मामले पे ISI के चीफ को भेजने की, या ये कि असामा के मामले पे जरा मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करने की, या कैरी लोगल बिल के ऊपर तजाद बनता है, वो फैसले तो करने की कोशिश करते हैं जमहूरी हवाले से, उसके बाद शिकार हो।
अच्छा, मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा कि मुस्तबिल में क्या ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो जैसी वाकईतन खुद से फैसला करने वाली कोई क़यादत सामने आ सके?
देखिए, फिलहाल तो इस बात का इम्कान नहीं है, मगर इस बात से को मुकम्मल तौर पर इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में तकरीबन खत्म हो गई है, पख्तूनख्वा में खत्म हो गई है, बलूचिस्तान में उसकी हैसियत नहीं है, सिंध के अंदर भी उसको नए चैलेंजेस का सामना है। तो इस सूरत हाल में कहीं ना कहीं तो जाके जरदारी साहब की गिरफ्त कमजोर होगी, बिलावल को शायद मौका मिले या कुछ और लोग आए। अगर ये तब्दीली आ गई तो पीपल्स पार्टी अगले 15-20 साल जिंदा रहेगी, वरना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तहलील की तरफ चली जाएगी, जैसे कयाम पाकिस्तान के बाद मुस्लिम लीग तहलील होने की तरफ चली गई।
कराची यूनिवर्सिटी के ये थे प्रोफेसर तौसीफ अहमद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये तासुर क्यों है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है? ये सवाल मैंने सीनियर सहाफी और तजियाकार मिस्टर आरिफ निजामी से किया।
इसलिए मोहतरम इमरान खान जो है वो हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है, खासतौर पे जो ये पिछले 4 साल में की जो तारीख है, जिसमें 2014 का जो कर रहे हैं उसमें जो तीसरे एम्पायर की उंगली उठने की बात की उन्होंने, तो उनके ऊपर स्टिक कर गई। हालांकि ये वही एस्टेब्लिशमेंट थी जिसने बावजूद खासी तरगीब के इमरान खान के हक में कोई एक्शन नहीं लिया और उन्हें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हराने की कोशिश नहीं की, गिराने की कोशिश नहीं की। तो ये परसेप्शन यही है, और उसमें इनके कुछ आदमी जो हैं वो हमेशा रबते में रहते भी हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपनी ये उनकी बैसाखियों को इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जैसे कि अभी भी जलसा उनका हुआ है, उनसे एक वो पॉपुलिस्ट भी हैं इस लिहाज से कि उनसे बड़ा क्राउड पुलर कोई और सियासतदान नहीं है पाकिस्तान में। तो एस्टेब्लिशमेंट सारी बातों के बावजूद इमरान खान से ज़रा दो किस्म का रिश्ता है। एक तो ये है कि कुछ जो हुकूमतें हैं, मसलन पीपल्स पार्टी भी हो और PMLN खास तौर पे, इन पर एक किस्म का इसको रखना, काठी रखना या दबाव डालना, वो खान साहब के जरिए डालते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं वो। लेकिन आई हैव माय डाउट्स कि वो ये चाहते हैं कि खान साहब जैसा डेमोग्राग जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी उनके साथ लिखना बहुत मुश्किल होगा।
अच्छा, तो वैसे तो उनकी अपनी ही पार्टी के सबक रुकन जावेद हाशमी बहुत कुछ कह रहे हैं, कह भी चुके हैं, लेकिन क्या निजामी साहब ऐसे शवाहिद हैं कि जिनसे साबित किया जा सके कि इमरान खान किसी के वाकईतन इशारे पे चलते हैं, फैसले करते हैं?
देखिए, मेरे पास तो भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी बेसिस पे जावेद हाशमी की बातों पे साबित कहा जा सके, लेकिन सर्कल सर्कुलर एविडेंस ये जरूर इस तरफ इशारा करता है कि जो 2014 का धरना था उसके हवाले से इनको जरूर उम्मीद थी कि ये अपनी ताकत दिखाएंगे तो कोई ना कोई मूव करेगा, जो जो नहीं मूव हुआ, जिन्हें जो मौसम जो मौजूदा आर्मी चीफ है उस वक्त वो जो कौन सी इस्लामाबाद में जो की जो ब्रिगेड है
111
वो तो मूव नहीं की उस वक्त, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी भी जो हालात हुए हैं, जिस अंदाज से नवाज शरीफ को आउट किया गया, वो शायद इमरान खान को लाने के लिए नहीं है, उसकी एक आप उसको जुडिशल को जरूर कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि फौज ने नेगेटिवली سمجھ لیں کہ انہوں نے کوئی نواز شریف کے حق میں اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے کوئی انٹروین نہیں کیا یا کوئی عدالت کو نہیں کہا کچھ, تو اس سے آپ یہ متوجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کو فارغ کرنے میں شاید کوئی رول ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان کو لانے کے بارے میں ابھی میں کوئی میں شور نہیں ہوں کہ یہ آن دا کارڈ. اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ پنجاب میں ابھی ان کو وہ برتری حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے کہا جا سکے
یہ تھے سینئر صحافی و تجزیہ کار مسٹر عارف نظامی. میں نے ایک اور سینئر صحافی و تجزیہ کار مسٹر راشد رحمان سے بھی بات کی کہ پوچھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بظاہر قیادت جو سامنے نظر آتی ہے وہ دراصل اصلی قیادت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ان کو چلاتا گھماتا پھراتا تو کوئی اور ہے نا.
یہ جو دو پارٹیاں ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, یہ قدراً پرانی اور قدراً منجھی ہوئی پارٹیاں ہیں. اگر ان کا ماضی میں کوئی ایسا تعلق یا چلانے والا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا, اگر آپ کا اشارہ کسی ریاستی ادارے کی طرف ہے, کہ اس وقت یہ صورتحال ہے. کیونکہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, زرداری صاحب ضرور چلا رہے ہیں, چاہے باہر بیٹھے ہوں چاہے پاکستان میں ہوں, اور کوئی چلا یا نہیں کم از کم علم میں نہیں ہے. اور سندھ تک محدود ہونے کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے ہی مسائل میں زیادہ گھری ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں. پی ایم ایل این جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد کہاں سے ڈلی اور اس کی پشت پناہی شروع سے کس نے کی, بعد میں کیا ہوا, یہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی کوئی لیڈر یا پارٹی بناتی ہے, اور ہر ڈکٹیٹر نے ایک کنگز پارٹی بنائی ہے اپنی یا کسی اور نام سے, تو وہ یعنی وہ اس وقت تک تو چلتی رہتی ہے جب تک ڈکٹیٹر ہو اور جب تک کام ٹھیک چل رہا ہو. لیکن ڈکٹیٹر کے جاتے ہی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو چاہے نواز شریف ہو, وہ جب ملٹری کے دامن سے نکل کر سیاسی افق پر ابھرتے ہیں تو پھر ان کا ضرور کہیں نہ کہیں جا کے اختلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار جو ہے وہ یکے بعد دیگرے اور جلد یا بدیر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ سیاسی پروسیس کا یہ تقاضا بن جاتا ہے. رہا پی ٹی آئی کا تعلق, اچھا ہیں انگلیاں اٹھ رہی ہیں لیکن ثبوت ظاہر ہے ان چیزوں میں بڑا مشکل ہے.
ٹھیک ہے, تو گویا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بلی اور ہم ہی سے میاؤں, اور جب ایسی میاؤں آتی ہے تو بلی کو تاک پر بٹھا دیا جاتا ہے یا بھگا دیا جاتا ہے.
آپ پچھلے چار سال پر نظر ڈالیں, آپ دیکھیں جب سے نواز شریف اقتدار میں آئے ہیں کیا وہ پریشر میں نہیں ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اگر انڈیا پالیسی ہے تو اس پہ پریشر میں ہیں, اگر افغانستان کی پالیسی ہے تو اس میں بھی پریشر میں ہیں, اگر کوئی اور بات ہے تو پریشر میں ہے. تو بھائی پریشر میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, بیک فٹ پہ ان کو کھیلنے کو مجبور کرنا شاید منسوخ تھا, لیکن اب تو آخر کار یہ بھی ناکافی ثابت ہوا اور نکال باہر کیا ہے, جیسے میں نے کہا ایک ٹیکنیکلٹی.
تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں کے جن کے لیڈران کرام بذات خود کوئی قابل اعتبار اور مقتدر قیادت دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح نبرد آزما ہو سکی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پارٹی میں بلڈ نہیں ہے, آکسیجن نہیں ہے, خود اپنے اندر سے اٹھ کر کے کوئی اور موروثی نہیں, نئی قیادت تو نہیں آتی, تو کہاں کیسے نبرد آزما ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے.
میں سمجھتا ہوں پچھلے 70 سال جو پاکستان کے گزرے ہیں اسی امید پر رہے ہیں لوگ کہ اگر جمہوری پروسیس چلتا رہے تو جیسی بھی یہ پارٹیاں ہیں یا ان کے لیڈر ہیں کچھ بہتری ہوتی چلی جائے گی. ایسا نہیں ہوا اور اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اب کافی نالاں ہیں کہ پتہ نہیں جمہوریت کے ذریعے سے اچھی لیڈرشپ مل سکتی ہے یا نہیں, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی آرگومنٹ ہے اس کو تقویت پہنچاتی ہے. پھر وہی ٹیکنوکریٹس کی بات شروع ہو گئی ہے, کمپیٹنٹ لوگوں کی بات شروع ہو گئی ہے. اگر آپ نے اپنے عوام کو یہ حق دینا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون ان کا لیڈر ہوگا, تو پھر یہ ٹیکنوکریٹک سولوشن جو ہیں پہلے بھی کوشش کی گئی ہے, اب پھر کر کے دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کوئی نتیجہ بہت دیر پا یا اچھا نکلے گا. और फिर वहीं आ जाएंगे हम घूम फिर कर। और इसी चक्कर में पाकिस्तान ने बहुत वक्त गुजार दिया है, सिस्टम बनता नहीं है, 15 प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, एक ने भी टर्म पूरी नहीं की, कोई तो मसला खराब है ना।
सीनियर सहाफ़ी तजिया कार ये थे मिस्टर राशिद रहमान। और बी बी सी इस्लामाबाद ऑफिस ख़बर दे रहा है जो स्टूडियो में पहुंची है कि पाकिस्तान के नामुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर ममलिकत ममनून साहब के हाथों हलफ उठा लिया है। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बी बी सी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
Lights, camera, action.
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन, फिल्म हिट रही या मिस? बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें।
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।
फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कंट्रोवर्सीज, पर्दे के पीछे क्या है?
ओ तेरे संग यारा, कुछ रंग बहारा।
सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
और अब खेलों का अहवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी।
इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली का कहना है कि उन्हें पूरी तरह यकीन था कि मॉर्नी मॉर्कल के एलबीडब्ल्यू होने के बारे में टीवी अंपायर का फैसला उनके हक में होगा और वो हैट्रिक मुकम्मल कर लेंगे। ओवल टेस्ट के आखिरी दिन मोइन अली की हैट्रिक ने इंग्लैंड को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 239 रन से कामयाबी दिला दी। अंपायर जो विल्सन ने मॉर्कल को नॉट आउट करार दिया, लेकिन रिव्यू पर फैसला इंग्लैंड के हक में गया। मोइन अली कहते हैं कि गेंद जैसे ही मॉर्कल के पैड पर लगी थी, उन्हें यकीन था कि ये LBW है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस ने 2028 के ओलंपिक्स की मेजबानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसका मतलब यह है कि 2024 के ओलंपिक्स अब पेरिस में होंगे। दोनों शहर इस साल इन दो ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए मुंतखब हुए थे, लेकिन उस वक्त ये फैसला नहीं हुआ था कि कौन सा शहर किस साल ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा।
यूसेन बोल्ट इज अ जीनियस अदर देन मोहम्मद अली एंड माय।
ये आलमी एथलेटिक फेडरेशन के सदर सेबेस्टियन को हैं, जो कह रहे हैं कि यूसेन बोल्ट उतने ही जहीन हैं जितने अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली। यूसेन बोल्ट एथलेटिक्स में उतना ही असर रखते हैं जितना मोहम्मद अली बॉक्सिंग में। वाज़ह रहे कि यूसेन बोल्ट जुमे से लंदन में शुरू होने वाली आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आखिरी मरतबा हिस्सा लेंगे। सेबेस्टियन को का कहना है कि यूसेन बोल्ट को एक शख्सियत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्बाब्वे से अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के सिलसिले में मुज़ाकरात में मसरूफ है। इस सीरीज में एक टेस्ट मैच के अलावा 5 वनडे और 2 या 3 T20 भी खेले जाने का इम्कान है। ताहम ये सीरीज भारत या मुत्तहद अरब इमारात में मुमकिन हो सकेगी। अफगानिस्तान को इसी साल टेस्ट रुकनियत मिली है। इंग्लिश काउंटी समरसेट ने पाकिस्तानी बैट्समैन फखर जमान से मुआहदा किया है। ये मुआहदा न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन की जगह अमल में आया है, जो कमर की तकलीफ के सबब वतन वापस चले गए हैं।
खेलों का अहवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी। और अब आपके लिए इत्तला, ये तीन नहीं एक ही इत्तला तीन बार मैंने दोहरा दी है। तकसीम के 70 साल, इस साल 14 अगस्त को पाकिस्तान 70 साल का हो जाएगा। बीबीसी उर्दू सर्विस ने खसूसी सीरीज़ का एहतमाम किया है। ऑनलाइन, रेडियो और टेलीविज़न, इन पर आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तारीखी हैं देख सकेंगे, काम की हैं सुन सकेंगे, रिकॉर्ड रखिएगा बहुत काम आएगी। सैरबीन का नसफ आया, इस मौके पर ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा आता है। ख़बरों की जिम्मेदारी शुमैला खान की है।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के बाद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी को मुल्क का नया वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया है। तुर्की में गुज़िश्ता बरस हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में आज कम अज़ कम 500 अफराद अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि बरतानिया के यूनियन से इनखला के बाद वहाँ से 2 एजेंसियों की मुंतकली के लिए 23 रुकन ममालिक ने अपने शहरों के नाम मेज़बानी के लिए पेश किए हैं। रूस के दारुलहुकूमत मॉस्को की इलाका अदालत में फायरिंग से कई मुश्तबा गैंग मेंबरान हलाक हो गए हैं। और वेनेजुएला में खुफिया एजेंसी के अहलकारों के हाथों हिरासत में लिए गए हिजब इख्तलाफ के 2 रहनुमाओं को रात गए कराकस में वाकई फौजी जेल मुंतकिल किया गया है। ان افراد کے خاندان کا کہنا ہے کہ ان افراد کے تحفظ کی ذمہ داری صدر مدورو پر ہوگی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمیلا خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فوجی آپریشن اور لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی کے باوجود عالمی ادارہ خوراک کہتا ہے کہ قبائلی علاقوں میں خوراک کی فراہمی میں اضافہ ہوا ہے جس سے خوراک کی کمی کے شکار افراد کی تعداد میں 20% تک کمی واقع ہوئی ہے. یہ پاکستان کے علاقوں کے بارے میں ہے. آئیے اس کی تفصیل سنتے ہیں پشاور سے عزیز اللہ خان کی زبانی.
یہ اعداد و شمار پاکستان کی 7 قبائلی ایجنسیوں سے سال 2014 سے سال 2017 تک کے لیے لیے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے خوراک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سال 2014 سے پہلے ان قبائلی علاقوں میں 44% افراد خوراک کی کمی کا شکار تھے یا انہیں مکمل خوراک دستیاب ہی نہیں تھی، لیکن اب ایسے افراد کی تعداد کم ہو کر 24% رہ گئی ہے جنہیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2008 کے بعد فوجی آپریشنز کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کی اپنے علاقوں کو بالترتیب واپسی ہوئی اور ان کے اپنے علاقوں میں خوراک کی فراہمی بہتر ہوئی ہے. یہ رپورٹ گزشتہ روز جاری کی گئی، لیکن اس میں شمالی وزیرستان ایجنسی اور جنوبی وزیرستان ایجنسی کا کوئی ذکر نہیں ہے. جنوبی وزیرستان سے سال 2009 اور شمالی وزیرستان ایجنسی سے سال 2014 سے لگ بھگ 20 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے جن کی واپسی کا سلسلہ اب تک جاری ہے. خیبر ایجنسی، کرم ایجنسی اور اورگزئی ایجنسی کے بھی بیشتر علاقوں سے لوگ اس عرصے کے دوران نقل مکانی پر مجبور تھے، جبکہ باجوڑ اور مہمند ایجنسی کی بڑی تعداد اس عرصے میں اپنے علاقوں کو واپس جا چکے تھے. اس بارے میں اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے خوراک کی متعلقہ افسر سے رابطہ قائم کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں اعلی حکام سے رابطہ کر کے اپنا رد عمل دیں گی. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سال 2014 میں خوراک کی شدید قلت کے شکار افراد کی تعداد 5% تھی جنہیں انتہائی کم اور غیر معیاری خوراک دستیاب تھی. اب اس شدید قلت کے شکار افراد کی تعداد کم ہو کر صرف 1% رہ گئی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خوراک کی فراہمی میں بہتری کی مختلف وجوہات ہیں. قبائلی علاقوں میں لوگ قدرتی آفات اور مختلف بیماریوں کا شکار رہے، لیکن اس کے بعد انہیں بہتر حالات فراہم کیے گئے جس میں ان کے علاقوں میں صاف پانی اور خوراک کی فراہمی کے علاوہ دیگر اقدامات شامل ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے متاثرین کو امداد کی فراہمی اور متاثرین میں ایسے خاندانوں کو فوقیت دی گئی جن کی سربراہ خواتین تھیں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے خاندان جن کے سربراہ خواتین تھیں، ایسے خاندان میں خوراک کی کمی کا مسئلہ 100% حل ہوا ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی بعض بلوچ قوم پرست جماعتوں پر مشتمل بلوچ نیشنل فرنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ صوبے کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 4 سیاسی کارکن ہلاک ہوئے ہیں. دوسری جانب چند روز پہلے کوئٹہ سے اغوا کیے جانے والے 13 سالہ طالب علم کو ہلاک کرنے کے خلاف کوئٹہ میں احتجاج ہوا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بی این ایف یعنی بلوچ نیشنل فرنٹ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مارے جانے والے 4 سیاسی کارکنوں کی لاشوں کو 2 روز قبل آواران میں لیویز فورس کے حکام کے حوالے کیا گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے کارکنوں کا تعلق کلدم بی ایس او آزاد اور بلوچ نیشنل موومنٹ سے تھا. انہوں نے بتایا کہ الگ کیے جانے والے 4 افراد آپس میں رشتے دار تھے. ان کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے افراد نیتے تھے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران انہیں الگ کیا. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن ایک معمول بن چکے ہیں.
بلوچستان ایک ایسی قتلگاہ کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ یہاں کے لوگ خود کو کسی طور پر محفوظ تصور نہیں کرتے ہیں. آئے روز کی چاپوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں سے بلوچ عوام عاجز آ چکی ہیں.
بی این ایف کے عہدیداروں نے ذرائع ابلاغ کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالی کے واقعات کو اہمیت نہیں دیتے.
ریاست کے تمام اداروں بشمول میڈیا کے لیے بلوچستان ایک مفتوع علاقہ ہے. یہاں انسان نہیں بلکہ دوسرے تیسرے درجے کے شہری رہتے ہیں. ان کی موت یا تکالیف کا تذکرہ کسی ٹاک شو یا نیوز بلٹن میں کرنا احمقانہ ہے.
بی این ایف کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات پر حکومت کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے میں نے حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ سے رابطے کی کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ تاہم اس سے قبل وہ سیکورٹی فورسز پر حقوق انسانی کی پامالی کے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ دوسری جانب بگٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے کوئٹہ پریس کلب کے باہر ایک 13 سالہ طالب علم کی لاش کے ہمراہ احتجاج کیا۔ مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ طالب علم کو نامعلوم افراد نے 25 جولائی کو کوئٹہ سے اغوا کیا تھا۔ مظاہرے کے شرکا نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔
ان بچے کے قاتلوں کو
مظاہرے کے شرکا نے بچے کی اغوا اور اس کے قتل کا الزام ایک قبیلے کے افراد پر عائد کیا۔ ادھر ضلع قلعہ عبداللہ میں دولنگی کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے ایک 17 سالہ طالب علم کو اغوا کی کوشش کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں کالج کے ساتھی کے ہاتھوں خنجر کے 23 وار سے زخمی ہونے والی لاہور کی خدیجہ صدیقی کو کہیے بالآخر عدالت نے انصاف دیا ہے اور مجرم کو 7 سال کی سزا دی ہے، لیکن دھمکیوں کا سلسلہ اور صلح کے لیے پریشر برقرار ہے۔ بی بی سی کی ہماری ساتھی حنا سعید نے خدیجہ صدیقی سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان میں انصاف کا حصول بتائیے تو کتنا مشکل ہے۔
یہ بہت ایک لمبا کام تھا اور ایک بہت مشکل کام تھا، اور چونکہ انصاف لینا آسان نہیں ہوتا، اسپیشلی ایک عورت کے لیے کورٹ جانا، وہاں پر مشکل مراحل کا سامنا کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اب ہر طریقے سے جو ہے ہمیں پریشرائز کیا جاتا تھا اور ابھی بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ صلح کر لیں، لیکن اب میں کہتی ہوں کہ ایک جرم تو تھا نا جو میرے پہ 3 مئی کو ہوا 23 کھنجروں کا، اس کے بعد پورا سال یہ لوگ میری کردار تراشی کرتے رہے، انہوں نے میری کیریکٹر اسیسینیشن کورٹ میں بھی مجھے اس پہ نہیں چھوڑا، تو اب یہ جو ہے نا جرم بن گیا ہے تمام خواتین کے خلاف آواز اٹھائی ہے میں نے۔ یہ جرم ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ عدالت میں آتی ہے اپنی آواز اٹھا کے۔
خدیجہ، بہت سارے سوالات ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں ہیں کہ آخر آپ کو وکٹم کیوں بنایا گیا؟ تو لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ لوگ کلاس فیلوز تھے تو آپ لوگوں کی آپس میں کوئی انبن ہو گئی تھی یا آپ کو بلی کیا گیا، اس بات کی کلیریفیکیشن تو صرف آپ دے سکتی ہیں۔
بالکل، یہ میں نے کورٹ میں بھی اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ آئی واز بینگ تھریٹنڈ اینڈ ہراسڈ ڈیو ٹو وچ آئی اسٹاپ ٹاکنگ ٹو ہم، اور یہ میں نے بالکل اس کو کلیریفائی کر دیا تھا، اور وہ بھی اسی کی بنیاد پہ جو ہے مجھے ابھی بھی تھریٹن کر رہے ہیں کہ اب بھی آپ جو ہے نا گیو اپ کر دیں، کیونکہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ہمیں ابھی بھی یہی تھریٹن کرتے ہیں کہ معاف کر دیں، صلح کر لیں، لیکن صلح کا جو ہے اب وہ نہیں کوئی چانس رہا، کیونکہ سزا ایک جو مرضی ہو، دیکھیں آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا رائٹ ٹو لائف انفرنج کریں، کسی کو مار ڈالیں جان سے، چاہے جو مرضی ریزن ہو، وائلنس کی وائلنس ہیز نو جسٹیفیکیشن۔ آپ کا کوئی بروٹل ایکٹ، کوئی وائلنٹ ایکٹ جو ہے نا آپ اس کے دلائل نہیں پیش کر سکتے، اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ اگر ان کی سزائیں نہیں ہوں گی، ان کی روک تھام ابھی نہیں کی جائے گی، تو یہ پھر جرم بہت عام ہو جائیں گے، اور پتہ ہوئے گا ہر ایک کو ہم جرم کریں گے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک جوڈیشری کی جیت ہوئی ہے، جو فیصلہ حق کے ساتھ ہوا ہے اور سچ کے ساتھ ہوا ہے، اور آگے بھی میں امید رکھتی ہوں کہ تمام کیسز ایسے ہی اسپیڈی ٹرائلز کے ساتھ جو ہیں وہ کنکلوژن تک پہنچیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کیسز ورنہ لٹکے رہ جاتے ہیں اور پھر کبھی بھی جو ہے حل نہیں ہوتے۔
ایک سال پہلے کی خدیجہ اور اب کی خدیجہ میں کیا فرق ہے؟ کس طرح سے اب آپ اپنی زندگی آگے بڑھائیں گی؟
بالکل، زندگی کا جو مقصد ہے وہ بدل گیا ہے۔ پہلے تو تھا نا بس لائر بننا ہے، اب ہے کرمنل لائر بننا ہے۔ ناؤ مائی موٹیو ہیز انٹائرلی چینجڈ، آئی وانٹ ٹو پریکٹس کرمنل لا، اور امید پوری ہے کہ اسی سسٹم میں، اسی جوڈیشری میں، جو اسی جوڈیشری کا حصہ بن کے جو ہے کرمنل لا پریکٹس کرنی ہے اور انصاف تک لوگوں کو پہنچانا ہے۔
خدیجہ صدیقی جو صرف لائر نہیں بلکہ اب کرمنل لائر بننے کی تیاری کریں گی، ہماری ساتھی حنا سعید نے ان سے بات کی تھی۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے افسر رابطہ اینتھنی سکاراموچی کو اپنے عہدے پر تعینات ہونے کے صرف 10 دن کے اندر برطرف کر دیا گیا۔ سکاراموچی وال اسٹریٹ کے سابق ماہر مالیات ہیں، انہیں اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا جب انہوں نے ایک رپورٹر سے فون پر بات کرتے ہوئے اپنے رفقاء کار کے لیے گالیوں سے بھری زبان استعمال کی تھی۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
پچھلے کچھ ہفتوں سے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ میں کچھ اعلی افسران کے درمیان تکرار کی خبریں آتی رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ خبریں چھاپی جا رہی تھیں کہ وائٹ ہاؤس کا عملہ آپس میں لڑتا رہتا ہے۔ ان خبروں کے جواب میں صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں کوئی انتشار نہیں ہے، لیکن پھر پیر کے روز وائٹ ہاؤس کمیونیکیشنز ڈائریکٹر یا افسر رابطہ اینٹنی اسکاراموچی کو اچانک عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے نئے چیف آف اسٹاف جان کیلی نے اسکاراموچی کو برطرف کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ ہکبی سینڈرز نے کہا کہ صدر ٹرمپ اسکاراموچی کے اس بیان سے بھی ناراض تھے جس میں انہوں نے اس وقت کے وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف رائنز پریبس کے خلاف نازیبا کلمات کہے تھے۔
The president certainly felt that Anthony's comments were inappropriate for a person in that position.
سارہ سینڈرز کہہ رہی تھیں کہ صدر ٹرمپ کے خیال میں اسکاراموچی نے رپورٹر کے ساتھ جو زبان استعمال کی وہ اس عہدے پر کام کرنے والے کسی شخص کے شایع نشان نہیں تھی۔ اسکاراموچی نے ایک امریکی رپورٹر سے انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ پریبس کو جنونی اور شیزوفرینیا کا مریض قرار دیں اور پریبس پر وائٹ ہاؤس کی معلومات لیک کرنے کا الزام بھی لگائیں۔ اس کے علاوہ اسکاراموچی نے صدر ٹرمپ کے اعلی مشیر اور وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن کے خلاف بھی غلیظ زبان استعمال کی تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹویٹ میں اسکاراموچی نے پریبس کو دھمکی بھی دی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نئے چیف آف اسٹاف جان کیلی کو اپنے حساب سے وائٹ ہاؤس کے اسٹاف تعینات کرنے کی آزادی دینے کے مقصد سے اسکاراموچی کو ہٹایا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہی رائنز پریبس کو بھی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اینٹنی اسکاراموچی کے وائٹ ہاؤس میں تعیناتی کے اعلان کے بعد ہی پچھلے وائٹ ہاؤس ترجمان شان سپائسر نے بھی ناراضگی میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جان کیلی جو اب تک ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری تھے، اب انہوں نے وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جان کیلی کی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کی تعریف کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ کیلی وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف کے عہدے پر مزید بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔
We just swore in General Kelly. He will do a spectacular job, I have no doubt, as Chief of Staff.
جان کیلی امریکی فوج کے مرین جنرل رہ چکے ہیں اور اب ٹرمپ انتظامیہ کو امید ہے کہ کیلی وائٹ ہاؤس کے کام کاج میں بہتر نظم و ضبط لانے میں مدد کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب 6 مہینے کے دور اقتدار میں اب تک آدھا درجن سے زیادہ اعلی افسران کو دیگر وجوہات کی بنا پر یا تو ہٹایا جا چکا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس میں صدر کے قومی سلامتی کے مشیر مائک فلن اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اٹارنی جنرل جیف سیشنز کو خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ کھلے عام تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، لیکن ابھی تک جیف سیشنز نے اپنے عہدے سے ہٹ جانے سے انکار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے سارے اہلکار نئے وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف ریٹائرڈ جنرل جان کیلی کی سربراہی میں کام کریں گے اور کیلی کو اس کے لیے پورے اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اس سال 14 اگست کو پاکستان کو بنے اور ہندوستان کو تقسیم ہوئے 70 سال ہو جائیں گے۔ بی بی سی اردو نے آج سے اس موضوع پر اپنی خصوصی کوریج کا آغاز کیا ہے جو آنے والے کئی دنوں اور ہفتوں تک جاری رہے گا۔ آج ہم اس کوریج کا آغاز کر رہے ہیں انم زکریہ کے انٹرویو سے۔ انم بنیادی طور پر ایک ریسرچر ہیں۔ کچھ سال قبل انہوں نے ایک غیر سرکاری تنظیم سٹیزن آرکائیو آف پاکستان کے لیے کام شروع کیا اور ایسے افراد کی یادداشتیں ریکارڈ کیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ بعد میں انم نے انہیں یادداشتوں پر مبنی کتاب بھی لکھی، دا فٹ پرنٹس آف پارٹیشن۔ ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے انم سے بات کی، پوچھا کہ اس پروجیکٹ کے دوران انہوں نے جو انٹرویوز وغیرہ کیے ان میں انسانی المیہ کی جھلک کیسی دکھائی دی۔
جس سے بات کریں گے ان کی مختلف سٹوری ہوگی، مگر اوور آل بلڈ شیڈ اور وائلنس جو تھا، لاس جو تھا، فائنینشیل لاس جو تھا، ایموشنل لاس جو تھا، وہ سب سٹوریز میں آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا۔ اسپیشلی میں نے پنجاب میں کام کیا تھا تو مجھے سب سٹوریز میں یہ ملا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت دفعہ ریسکیو کی سٹوریز بھی ملیں گی۔ جو ہم ہمیشہ پارٹیشن کو امیجن کرتے ہیں تو صرف وائلنس ذہن میں آتا ہے، مگر کافی لوگ ایسے تھے جنہوں نے دوسروں کو بچایا، اپنی جان کو رسک میں رکھ کے دوسروں کو بچایا۔ کچھ ایسی بھی سٹوریز ہیں کہ راتوں رات لوگوں کو بھاگنا پڑا، تو اگر مسلمان ہے تو ہندو یا سکھ نیبر ہوگا، ان کو رات کو جگایا کہ یہ ہماری چابی ہے، یہ ہمارا سامان ہے، ہم پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، اس کو آپ رکھیں ٹھیک طرح، انہوں نے رکھا۔ تو اس طرح کے بھی آپ کو بہت سٹوریز ملیں گی جو آپ کو آئی تھنک ہیومینٹی میں پھر سے فورس کرتی ہیں بلیو کرنے کے لیے، کیونکہ ورنہ پارٹیشن سٹوریز اتنی ٹرامیٹک ہوتی ہیں۔
صحیح۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان ساری کہانیوں کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟
آئی تھنک آپ کو ہمیشہ اپنی ہسٹری کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کبھی اس کو بھول کے موو آن نہیں کر سکتے. جب آپ موو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے, اور اس ویکیوم کو ہمیشہ اسٹیٹ بھی یوز کرتی ہے اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی یوز کرتے ہیں. اپنے مطابق اس کو اپروپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اگلی نسلوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا وہ نہیں ہوا. سو آئی تھنک آپ کو یاد رکھنا ضروری بھی ہے اور اس کو صحیح معنی سے یاد رکھنا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا کہ جو ایک بہت ملٹیٹیوڈ آف اسٹوریز ہیں, رینج آف اسٹوریز ہیں, وہ ایک لینئر نیریٹو بن جائے گا. پاکستان میں یہی ہے کہ محمد بن قاسم آیا اور پاکستان بن گیا, انہوں نے تب بنا دیا پیوریفائی کر کے کافروں کو نکال کے. یہ ایک بہت ہی مایوپک اور بہت ہی بایس نیریٹو ہے.
آپ نے اپنے پروجیکٹ کے دوران اور کتاب کے لیے جو لوگوں سے بات کی ہے, مجموعی طور پر وہ تقسیم کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟
آئی تھنک تقسیم کو دو طریقوں سے یاد کرتے ہیں. ایک, وہ ابھی بھی فیل کرتے ہیں کہ جیسا بھی پاکستان ہے بہتر ہے, ان کی جو لائف تھی پری پارٹیشن اس سے بہت بہتر ہے. تو ان کو اس سے ایک مطلب پرائڈ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے یہ پاکستان حاصل کیا, خود لڑ کے حاصل کیا. وہ ہوپ فل بھی فیل کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ سیف اینڈ سیکیور بھی فیل کرتے ہیں. پر ایٹ دا سیم ٹائم ان اسٹوریز میں آپ کو وہ لانگنگ بھی ملے گی, نوسٹالجیا بھی ملے گا, کیونکہ اتنے سال انہوں نے ساتھ گزارے ہندو سکھ کمیونٹیز کے یا مسلمان کمیونٹیز کے, ڈپینڈنگ آن آپ کہاں انٹرویو کر رہے ہیں. تو ان کے دوست تھے, ان کے وہ شہر تھے, ان کے وہ گھر تھے, ان کو کوئی اور لائف پتہ ہی نہیں تھی, یاد ہی نہیں تھی. تو وہ ایک سینس آف نوسٹالجیا بہت الائیو ہے.
قیام پاکستان کے جو تجربات تھے اور جو واقعات تھے, اس سے متعلق یہ جو ساری کی ساری لیگسی ہے, یہ میراث ہے, اگلی نسل تک اسے کیسے منتقل کیا جا رہا ہے؟
آئی تھنک ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا, اسپیشلی پنجاب میں آپ پارٹیشن کو بھول تو نہیں سکتے. تو ہر آپ کو کانورسیشن میں, ہر ٹیکسٹ بک میں, ہر میڈیا ڈبیٹ میں کہیں نہ کہیں اس کی ریزوننس آپ کو ملتی رہتی ہے. تو پارٹیشن کی اسٹوریز آگے تک تو پہنچ رہی ہیں. مجھے مسئلہ یہ لگتا ہے کہ کچھ اسٹوریز آگے تک پہنچ رہی ہیں, ہم ان کو کانٹیکسٹ نہیں دے رہے, ہم ان کو ون سائڈڈ نیریٹوز کی طرح پڑھاتے ہیں. اور انڈیا میں بھی کافی حد تک یہی ہوتا ہے. ادھر آپ کہہ لیں کہ سارے مسلم جو ہیں وکٹمس بن جاتے ہیں, سارے ہندو اور سکھ جو ہیں وہ پرپیٹریٹرز بن جاتے ہیں. تو اس طرح کے ڈسٹورٹڈ نیریٹوز ہم آگے بھیج رہے ہیں. ریسکیو کی کوئی بات نہیں ہوتی, انسانیت کی کوئی بات نہیں ہوتی, صرف اور صرف آپ کہہ دیں خون کی بات ہوتی ہے. اور خون بھی ہم کبھی اکنالج نہیں کریں گے کہ مسلمان کمیونٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا ان اٹیکس میں, وہ ہم بچوں کو نہیں بتائیں گے. ایک سائڈ نیریٹو ہم پروموٹ کر رہے ہیں.
آپ نے جو انٹرویوز کیے, تو وہ لوگ جنہوں نے پہلے قیام پاکستان کے لیے کوشش کی اور پھر اس دوران جتنا تشدد ہوا وہ دیکھا, اس کا سامنا کیا, کیا وہ سمجھتے ہیں, کیا انہیں اپنے خواب کی تعبیر ملی؟
آئی تھنک خواب کی تعمیر ایک مطلب کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے. کچھ لوگ, جیسے میں پہلے کہی تھی, بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری نسل کو, ہماری جنریشن کو نہیں پتا کہ ان پہ کیا گزری اور پاکستان بننا کیوں ضروری تھا اور ہم بہت بہتر حالات میں ہیں. تو یہ ایک کافی پاپولر سینٹیمنٹ ڈیفینیٹلی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈسلوژنمنٹ بھی ہوئی ہے کافی لوگوں کو کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے, یہ جنا کا پاکستان نہیں ہے. یہ ہم بہت سنتے ہیں. تو جو انہوں نے امیجن کیا تھا کہ ادھر آئیں گے تو اپرچونیٹیز ہوں گی, سیکولرزم ہوگی, اکنامک امینسپیشن ہوگی, ان کو سیکیورٹی اور سیفٹی ملے گی, وہ انفارچونیٹلی پاکستان ان کو نہیں دے سکا. تو ایک وہ سیڈنس بھی ہے.
آپ خود بھی ایک نوجوان ہیں اور کئی دہائیوں کے بعد یہ ملک آپ کو ورثے میں ملا ہے, آپ کیا سوچتی ہیں اس کے بارے میں, کیا محسوس کرتی؟
آئی تھنک میرے لیے اس 70 years لیٹر بہت مشکل ہے امیجن کرنا کہ ان لوگوں پہ کیا گزری, ان لوگوں نے کیوں پاکستان بنایا اور کیسے بنایا اور کن مشکلات کے باوجود بنایا. تو آبویسلی ایک سینس آف پرائڈ آپ کہہ لیں یا سینس آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی تو ملتی ہے کہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ بڑے ایکٹیولی, آئی تھنک بہت سارے لوگوں کے گرینڈ پیرنٹس پرسنلی انوالو تھے اس موومنٹ میں, تو وہ ایک فیلنگ ہے آف کورس. پر اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کہہ لیں آئی فیل سیڈ کہ جو پاکستان انہوں نے امیجن کیا نہ ان کو ملا نہ شاید ہمیں مل رہا ہے. جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں اس وقت, ان سے خوش تو نہیں بندہ ہو سکتا, امید ہی لگا سکتا ہے, کیونکہ اب پاکستان ہے اور یہی پاکستان ہے, تو اسی کو بہتر کرنا ہے, اور نہ کوئی چوائس ہے نہ کوئی ہو سکتی ہے.
انم زکریا ہماری ساتھی شمائلہ جعفری سے بات کر رہی تھیں. 70 سال قبل جب ملک تقسیم ہوا تو بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں زندگیاں تباہ ہو گئیں، لیکن اتنے بڑے سانحے کے باوجود اب تک پارٹیشن کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے کوئی میوزیم، عجائب گھر نہیں تھا۔ انڈیا میں ایک غیر سرکاری ادارے نے حکومت کی مدد سے ایک میوزیم قائم کیا ہے، میوزیم آف پارٹیشن، جہاں ان لوگوں کے تجربات کو محفوظ کیا گیا ہے جنہوں نے اس دور کی خونریزی کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ پنجاب کے شہر امرتسر سے نمنگار سہیل حلیم۔
بیگن بیناسن سب دکھ ناسن ستگر نام دریڑایا۔
تقسیم کے 70 سال بعد بھی ہندوستانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا دل شریف خاندان کے لیے دھڑکتا ہے۔ امرتسر کے قریب واقع جاتی عمرہ شریف خاندان کا آبائی گاؤں ہے، جس کا واحد گرودوارا ان کے پشتینی مکان کی زمین پر ہی واقع ہے۔
سات نام واہ گرو، سات نام واہ گرو۔
میں گاؤں کے سرپنچ دلباغ سنگھ کے گھر پہنچا تو ایک دیوار پر شہباز شریف کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیا یہ ہندوستان کی واحد دیوار ہے جس پر شہباز یا نواز شریف کی تصویر ٹانگی گئی ہو۔ دلباغ سنگھ کہتے ہیں کہ ان کے والد اور میاں محمد شریف دوست تھے۔
بس گاؤں والوں کو تو بہت خوشی ہے اس کی، جب جدی وہ پہلی بار چون جیتے، پردھان منتری بنے، ہم نے سارے نگر نے مل کر بہت زیادہ خوشی منائی۔ جدی مطلب کوئی بھی انہوں نے مطلب پیچھے جے کو کشٹ آیا، اس کو دیس نکالا دیا گیا، تاں بھی گاؤں والے نے سبھی نے مل کر گرو گھر جہاں ان کا گھر تھا وہاں پر پرارتھنا کی، بھگوان نے منظور کر لیا، اس کے وہ پاکستان پھر واپس آ گئے۔
مقامی گرنتھی نے مجھے بتایا کہ کافی عرصے پہلے شریف خاندان نے خود گرودوارے کو اپنی زمین دے دی تھی۔
1982 میں جب ایشین کھیڈاں ہوئی تھیں تو اس وقت وہ پروار سمیت ان کے میاں نواز شریف کے بزرگ اور وہ آپ سارا فیملی جہاں نگر کو سارے کو ملنے واسطے آئے، اور جب آپ انہوں نے اپنا گھر دیکھا تو اس کی حالت جو خستہ ہو چکی سی، جہاں گرودوارا صاحب ویسے ہی نزدیک تھا تو سارے نگر کے نال انہوں نے صلاح کی کہ گرودوارا صاحب کے نال ہی یہ جوڑ دیتا جائے۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے والد تقسیم سے پہلے ہی یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے گاؤں سے ناطہ نہیں توڑا، اور اب مقامی لوگ اپنے مشہور سابق ہمسایوں سے ملنے پاکستان جاتے رہتے ہیں۔ دلباغ سنگھ:
گاؤں والوں سے تو اس نے کیا بھی کم سے کم پنڈ تو جدوں بھی تسی پاکستان آؤ کٹو کٹ 100 بندہ ضرور آوے سانو ملنے کے لیے، سانو بھی پتہ لگے سارے پنڈ تو سانو ملنے واسطے آئے۔ کیا میں بھی 2 دفعہ جا آیا ہوں جتھے کے ساتھ، ہمارے فادر صاحب اور بھی سارے سرپنچ صاحب بچن سنگھ، بلندر سنگھ، کافی جنے جا کر آئے ہیں۔ بہت زیادہ اس نے ہماری پرونا چاری کی، بہت زیادہ ملاب کیا۔
2013 میں شہباز شریف یہاں آئے تو ریاستی حکومت نے گاؤں کا حلیہ ہی بدل دیا۔ دلباغ سنگھ کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ اس زمین پر سجدہ کرنے کا دل کرتا ہے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔
جب وہ سٹیج پہ بول رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں تو یہ بھگوان کا شکر کرتا ہوں گا کہ اسی کی سی گئے تھے، جو پنڈ والوں نے بتایا ساڈے باپ کیا کام اتنے کرتے تھے، اس کا دادا جی رمضان شریف حکیمی کرتے تھے، چھوٹا تھوڑا وپار کرتے تھے، پر آج اسی کی بن گئے۔ وہ بولتے تھے ہم تو مڑ مڑ اس زمین کو مٹی کو نت مستک ہونے کو من کرتا ہے، اسی کیا تھے دے اور کیا بھگوان نے بنا دیا ہم۔
میں نے پوچھا کہ جب پاکستان سے آ کر عسکریت پسند انڈیا میں کوئی حملہ کرتے ہیں تو انہیں کیسا لگتا ہے، تو اندرجیت سنگھ نے کہا
وہ کوئی بھی جو وہاں پردھان منتری بنتا ہے نا پاکستان میں، اس کے بس میں تھوڑی بات رہ جاتی ہے، اس کے جو ادھر کے جو آتنکواد ہے نا جنہوں نے پھیلایا ہوا ان کے ہاتھ میں زیادہ ہے۔
دلباغ سنگھ نے مجھے گاؤں کے باہر ایک کنواں بھی دکھایا جس میں ان کے مطابق ایک مرتبہ شریف خاندان کا ایک اونٹ گر گیا تھا جو اس وقت کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بارڈر پر لوگ مرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ جتنا پیار وہ جاتی عمرہ سے کرتے ہیں اتنا ہی دونوں ملکوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے۔
یہ تو جو اس ٹائم کی بات 70 سال پہلے کی بات ہے جو ہو گیا، پر جو آج ہو رہا ہے نا، آئے دینا ادھر ادھر گولی چلتی ہیں، نردوش لوگ فوجی جوان اس کے بھی مرتے ہیں، ہمارے بھی مرتے ہیں بارڈر پر، وہ بہت دکھ ہوتا ماں کو، یہی سوچتے ہیں ہمیشہ کہ جس طرح اس کا پیار جاتی عمرہ کے ساتھ ہے، ایسے ہی دونوں ملکوں کا پیار ہونا چاہیے۔
جاتی عمرہ ایک معمولی سا گاؤں ہے جو تقسیم کے 70 سال بعد بھی اپنے ایک خاندان کے غیر معمولی سفر پر ناز کرتا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، جاتی عمرہ، پنجاب۔
تو یہ تھی جاتی عمرہ پنجاب کی رپورٹ۔ لیکن جس میوزیم کا ذکر آیا نا، جس میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں لوگوں کے تجربات یکجا ہیں، جمع ہیں، وہ آپ کل سنیں گے۔ سسپنس برقرار ہے نا، ابھی اور سسپنس برقرار رکھتے ہیں۔ رپورٹیں آپ نے سن لی، جاتی عمرہ کی رپورٹ بھی سن لی۔ اس سے پہلے جو پارٹیشن ہوا ہے اس پر آپ نے انم زکریا سے گفتگو شمائل جعفری سے سنی، لیکن یہ پورا کا پورا سلسلہ بی بی سی کی ایک منظم سیریز کا ہے۔ برصغیر کی تقسیم میں کتنی ہی ایسی داستانیں ہوں گی جو کبھی سامنے نہیں آئیں۔ بی بی سی اردو سروس آپ کے لیے پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے بارے میں ایسی ہی داستانیں ایک خصوصی سیریز میں تاریخ کے سینے سے، یہاں سے، وہاں سے بالکل جمع کر کے لا رہی ہے۔ نایاب ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، آن لائن پہ دیکھیں گے، ریڈیو پہ سنیں گے اور ٹیلی ویژن پہ بھی اس کے نظارے ہوں گے۔ اس خصوصی سیریز کے بارے میں تفصیل بتانے کے لیے اب آیا سسپنس۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بی بی سی کے ہمارے ساتھی اسد علی۔ اسد علی، کہیے کہ آپ ہیں یہاں پر؟
میں یہاں ہی پر ہوں۔
اچھا، یہ بتائیں کہ یہ رپورٹس اور فیچر تیار کیے گئے کس نوعیت کے ہیں، کس قسم کا مال مسئلہ ہے ان میں؟
شفیع، میں مال مسالہ اس طرح کا ہے کہ ہم نے دھیان رکھا، کیونکہ یہ تقسیم کو 70 سال بھی ہو گئے اور پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال بھی ہو گئے، ہم نے ماضی کی طرف بھی دھیان دینا ہے اور مستقبل پہ بھی روشنی ڈالنی ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے 70 سال پہلے کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان کی یادیں فلم بند کہہ لیں، قلم بند کہہ لیں، اور ان کو ریڈیو کے لیے ریکارڈ کیا، اور ان کو ڈفرینٹ جو پلیٹفارمز ہیں آج کل، سوشل میڈیا کے پلیٹفارمز آ گئے، ان سب پہ اگلے چند ہفتوں میں یہ نشر کیا جائے گا۔ اس میں پاکستان اور انڈیا جو دو ملک جنہوں نے تقسیم دیکھی، جن کے عوام نے،
صحیح،
ان کی جو نئی نسل ہے ان کا آپس میں رابطہ بھی کروایا جائے گا۔ اس میں جیسے دو سکولوں کا رابطہ ہوگا، ایک ایونٹ ایسا ہوگا جس میں دونوں ممالک کے وہ نوجوان جو واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے دوست بنے، جیسے ہم اور آپ تو پہلی دفعہ کسی انڈین یا ہندو سے تب ملے ہوں گے جب ان سے براہ راست ملاقات ہوئی۔ آج کی نسل کو یہ موقع حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے کہیں بھی دوستیاں کر سکتے ہیں۔
نہیں، یہاں پر ہماری ہندی سروس کے، ہماری تو ملاقات بہت پہلے سے ہو گئی تھی،
لیکن ملاقات ہونا ضروری تھی۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، پوری دکان آپ نے سجا دی، پوری تفصیل بتا دی، اس میں انواع و اقسام کی آپ نے چیزیں رکھ رکھی ہیں، اس مٹھائی کے بننے میں، اس دعوت کے آنے میں وقت کتنا لگا، تیاری کب سے تھی؟ یہ تو اچانک تو نہیں ہو گیا نا کہ آپ نے پوری کی پوری سیدھی راست سے شروع کر دی، کب سے تیاری ہو رہی تھی؟
یہ پہلی میل کی اگر آپ بات کریں وہ تو جنوری یا فیبرری میں، اب مجھے تو یاد بھی نہیں گئی تھی، لیکن سمجھ لیں کہ مئی کے بعد، اس کے بعد آئیڈیاز جمع ہوتے رہے، پھر ان میں، کیونکہ دو ممالک میں رپورٹرز تھے، کئی رپورٹیں ایسے تھیں جن میں دونوں ممالک سے مواد آنا تھا، جس میں ایک سے زیادہ لوگ اور ان کی کوآرڈینیشن، اور اس میں ایسا بھی تھا کہ بی بی سی جو لنڈن میں ہے انگلش سروس، ان سے بھی بہت سا مواد آرکائیو سے حاصل کیا گیا۔ تو اس سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور ایک سادہ سی معصوم سی رپورٹ جسے کہہ لیں، اس کے بننے میں کافی لوگوں کا ملنا بہت ضروری تھا۔
اسد، بہت بہت شکریہ، میں نے اسد بلا تکلف اس میں کہہ دیا، اس لیے کہ آپ بی بی سی کے میرے ساتھی بھی تو ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین، یہیں پر سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر غضنفر حیدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے جاناتھن گریئر۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ، لیکن ٹھہریں، خاص خاص خبروں کا خلاصہ بھی سنتے جائیں۔ خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے کے بعد حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عائشہ گلالئی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، البتہ وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفی نہیں دے رہی۔ ترکی میں گزشتہ برس حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں آج کم از کم 500 افراد عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے افسر رابطہ اینتھنی اسکارموچی کو
اپنے عہدے پر تعینات ہونے کے صرف 10 دن کے اندر اندر برطرف کر دیا گیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا ایک 17 سالہ نوجوان افغانستان میں ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کی علاقائی عدالت میں فائرنگ سے کئی مشتبہ گینگ ممبران ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔